أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سبق نمبر 8، جس کا موضوع ہے حادث اور قدیم. حادث اور قدیم کی جو بحث ہے وہ قدیم زمانے سے عرصے دراز سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. عرف اور لغت میں حادث اور قدیم کا کیا مطلب ہے؟ عرف اور لغت میں حادث یعنی نیا اور قدیم یعنی پرانا. کہتے کہ کوئی بھی چیز حادث ہے یعنی نئی چیز ہے، اور اگر کہا جائے کہ ایک چیز قدیم ہے تو یہ پرانی چیز ہے. لیکن فلاسفہ نے جو حادث اور قدیم سے مراد لیا ہے بالکل ہی مختلف ہے عرف سے، اگرچہ ملتا جلتا ہے عرف کے معنی سے، لیکن فلاسفہ نے اس کو کسی دوسرے معنی میں استعمال کیا ہے. حادث فلاسفے کے نزدیک یعنی کیا؟ حادث یعنی جو چیز اب وجود میں آئی ہے وہ اس سے پہلے معدوم تھی، یعنی پہلے نہ تھی، اب وجود میں آئی ہے، یعنی اس کے وجود میں آنے سے پہلے یہ چیز معدوم تھی، نہیں تھی. یعنی ایک چیز نہ ہو اور پھر بعد میں وجود میں آئے، اسے کہتے ہیں حادث. اس کے مقابلے میں قدیم ہو جائے گا فلسفہ کے نزدیک. قدیم یعنی کیا؟ وہ چیز جو ہمیشہ سے تھی، کوئی بھی لمحہ ایسا نہ تھا جب وہ لباس وجود سے محروم رہی ہو، ہمیشہ ہمیشہ وہ چیز وجود میں تھی، موجود تھی، اسے کہتے ہیں قدیم. تو فلاسفہ حادث اور قدیم کی تعریف میں کہتے ہیں کہ حدوث یعنی کیا؟ حدوث یعنی کسی شے کے وجود سے پہلے اس کا عدم پایا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں حدوث. کسی بھی چیز کے وجود سے پہلے اس کا عدم پایا جاتا ہو. اور قدیم یا قدیم کیسے کہتے ہیں؟ شے کے وجود سے پہلے اس کا عدم پایا نہ جاتا ہو، یعنی وہ چیز ہمیشہ ہمیشہ ہو. یہاں پر جو اردو ترجمہ کیا گیا ہے صفحہ نمبر 59 میں، اس کے اردو ترجمہ میں غلطی موجود ہے. اس کا اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اصلاح کر لیجیے گا. بس حادث کیا ہو گیا؟ حادث وہ موجود ہے جس کا عدم اس کے وجود پر مقدم رہا ہو، اور قدیم وہ موجود ہے جس کے وجود پر اس کا عدم تقدم فرض نہ کیا جا سکے، یعنی اس سے پہلے اس کا عدم نہ ہو، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہے گا. اصل بحث جو مطرح ہے وہ یہ ہے کہ کیا عالم کی جو تمام چیزیں ہیں وہ سب کی چیز اب حادث ہی ہے، یا برعکس عالم کی تمام چیزیں سب کے سب قدیم ہی ہے، یا یہ کہ بعض چیزیں حادث ہیں تو بعض چیزیں قدیم ہیں، یا یہ کہ بعض افراد اور اجزاء حادث ہیں لیکن نوع اور کلیات قدیم ہیں، یا طبیعی و مادی چیزیں حادث ہیں لیکن مجرد اور مافوق مادی چیزیں قدیم ہیں، یا تو صرف و صرف خدا قدیم ہے، باقی خدا کے علاوہ ماسے والا جتنی بھی چیزیں ہیں سب حادث ہیں. سوال یہ ہے، مختصر سوال اگر کہا جائے تو یہ ہے کہ کائنات حادث ہے یا قدیم؟ کائنات سے مراد یعنی کیا؟ یعنی خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ حادث ہے یا قدیم؟ اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. اس کے جواب پہ بھی اسلامی متکلمین نے ایک جواب دیا ہے اور اسلامی فلاسفر نے دوسرا جواب دیا ہے. اسلامی متکلمین کہتے ہیں کہ صرف اور صرف خدا ہی قدیم ہے، اور خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ماسے واللہ سب کے سب، چاہے وہ مادہ ہو یا صورت ہو، چاہے افراد ہو، انواع ہو، اجزاء ہو، کل ہو، کل مجرد ہو، مادی ہو، جو بھی ہو، سب کے سب حادث ہے. یہ ہو گیا متکلمین اسلامی کا نظریہ، صرف خدا قدیم ہے، خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے سب حادث ہے. لیکن اسلامی فلسفر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے کہ حدوث عالم طبیعت کا خاصہ تو ہے، لیکن عالم طبیعت سے مافوق جو عوالم ہے مجرد ہے اور قدیم ہے. خود عالم طبیعت میں بھی اصول اور کلیات جو اس عالم طبیعت میں ہیں وہ بھی قدیم ہیں، صرف فروع اور جزیات حادث ہیں. لہذا اگر پوری کائنات کو دیکھا جائے تو کائنات فروع اور جزیات کے لحاظ سے تو حادث ہے، لیکن اصول اور کلیات کے اعتبار سے قدیم ہے. اسی بحث حدوث و قدم کو لے کر غزالی نے، جو کہ عرفانی اور صوفیائی ذوق پہ رکھتے تھے، ان کی عرفانی ذوق ان کے کلامی ذوق پر غالب ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے تحافت الفلاسفہ، جس میں انہوں نے فلاسفے کی وہ 20 غلطیاں انہوں نے گنوائی ہے کہ جن میں عالم کو قدیم سمجھنا بھی بقول غزالی کی ایک غلط چیز ہے، جس کی وجہ سے غزالی نے اسلامی فلاسفر خاص طور پر ابو علی سینا کو کافر قرار دیا ہے. تو اپنے اعتراضات لکھتے ہوئے ان کے خیال میں یہ تھا کہ فلاسفہ کے درمیان بعض چیزیں متضاد بیان ہوئی ہیں، ان میں سے ایک چیز وہ اس چیز کو سمجھتے تھے کہ عالم کیسے قدیم ہو سکتا ہے، یہ غزالی کے سمجھ میں نہیں آیا. اس کتاب کے جو انہوں نے کتاب لکھی تحافت الفلاسفہ کے جواب میں ابن رشد اندلسی، جو کہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں ذکر کر چکے مشائی فلاسفر میں سے، انہوں نے اس کتاب کے جواب میں ایک کتاب لکھ ڈالی تحافت التحافت کر کے، یعنی وہ غلطیاں جو خود کتاب تحافت میں پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے غزالی کا جواب دیا ہے. تو متکلمین یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز قدیم ہے اور حادث نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہی ہے، اور کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ جب وہ نہ ہو. ایسی چیز کسی خالق اور علت کے بھی محتاج نہ ہونی چاہیے اس کو. لہذا اگر یہ فرض کر لے کہ ذات حق کے سوا بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو قدیم ہیں، تو قدرتی طور پر وہ خود ہی خالق بن جائے گی اور خود ہی خالق سے بے نیاز ہو جائے گی، بس خدا کی طرح وہ بھی واجب الوجود بالذات ہو جائیں گی. واجب الوجود بالذات کے بارے میں انشاءاللہ 10ویں درس میں تفصیلی طور پہ بیان کیا جائے گا. واجب الوجود بالذات یعنی جن کا وجود ذاتاً ان کے لیے ضروری ہے، نہ کہ کسی اور چیز نے باہر سے ان کو علت دی، ان کو وجود دیا ہو اور وہ چیز وجود میں آ گئی ہو. نہ، واجب الوجود بالذات یعنی وہ چیز جس کا وجود اس کی ذات کے مطابق اس کے لیے ضروری ہو، جیسے کہ خدا. اب ہم جو موجود ہیں یہاں پر، ہم بھی واجب الوجود ہے، یعنی ہمارا وجود میں آنا ہمارے لیے ضروری تھا. میں جو بات کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، آپ جو سن رہے، ہمارا وجود بھی ضروری تھا، اس لیے ہم ابھی موجود تھے. اسی وجہ سے ہم بھی واجب الوجود ہے، لیکن ہم واجب الوجود ہے بالغیر ہے، نہ کہ واجب الوجود بالذات. تو متکلمین کہتے ہیں کوئی ایسا ہو جو قدیم ہو، ہمیشہ سے رہتا ہو، تو اسے علت کی ضرورت نہیں ہے. جب علت کی ضرورت نہ رہی تو خود وہ چیز واجب الوجود بالذات بن جائے گی. اور اس کے کنٹینیو میں، ادامے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ثابت کر چکے کہ خدا اور واجب الوجود اس عالم میں صرف اور صرف ایک ہی ہے، ہم نے دلائل و براہین اس کے لیے پیش کر دیے. لہذا ایک سے زیادہ قدیم بھی، جب ایک سے زیادہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب کہ ایک سے زیادہ قدیم بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، اس ایک خدا کے سوا جو کچھ بھی ہے، وہ سب کے سب حادث ہے. تو بس یہ کائنات، چاہے وہ مجرد ہو، چاہے مادی ہو، چاہے اصل ہو، چاہے فرع ہو، انواع ہو، افراد ہو، کل ہو یا جز ہو، مادہ ہو یا صورت ہو، ظاہر ہو یا باطن، جو بھی چیز ہو، بہر صورت سب کے سب حادث ہو جائیں گے. یعنی نتیجہ یہ نکلے گا متکلمین کے کہنے کا کہ قدیم از اکول ٹو خدا اور حادث از اکول ٹو ما سوا اللہ، خدا کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حادث ہے. لیکن فلاسفہ نے جواب دیا متکلمین کو کہ آپ لوگوں نے جو گمان کیا کر لیا ہے کہ اگر کسی چیز کا وجود ازلی و دائمی ہو، قدیم ہو وہ چیز، تو پھر وہ یقیناً علت سے بے نیاز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. کسی شے کے لیے علت کی محتاجی یا بے نیازی خود اس شے کی ذات سے مربوط ہے کہ وہ واجب الوجود ہے یا ممکن الوجود. اگر واجب الوجود ہے تو علت سے بے نیاز ہے، اگر ممکن الوجود ہے تو پھر علت کا محتاج ہے. اس کو آپ نے ملا دیا ہے، خلط کر دیا ہے، مکس کر دیا ہے حادث و قدیم کی بحث سے، اس کا آپس میں کوئی ربط ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز قدیم ہو اور وہ چیز قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ ممکن الوجود پہ ذات بھی ہو، یعنی ذاتاً اس کا وجود رکھنا یا نہ رکھنا برابر ہو. کوئی ایسی چیز کو جس سے خدا نے ہمیشہ سے وجود دیا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے وجود دے رکھ چکے خدا. اور ایک اچھی مثال بھی دیتے ہیں، مثال کے طور پر سورج کی جو شعائے ہوتی ہے وہ سورج سے نکلی ہے، وہ شعاع سورج سے بالکل علیحدہ مستقل طور پر موجود نہیں ہے، لیکن کب سے ہے؟ جب سے سورج ہے، جب سے سورج ہے وہ سورج کی شعائے موجود ہے. سورج جب سے قدیم ہے تو وہ شعائے بھی قدیم ہیں، لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ مستقل ہے، وہ علیحدہ ہے سورج سے، بالکل مستقل اور جدا ہو کے، یہ نہیں. ان کا وجود سورج سے وابستہ ہے اور اسی کے زیر اثر ہے. اب چاہے ہم فرض کرے کہ ایک وقت تھا جب یہ شعائے موجود نہ تھی، اور پھر بعد میں فرض کرے کہ سورج تھا بھی ہمیشہ تھا اور اس کی کرنیں بھی تھی، لیکن اس کی شعائے یہ موجود نہیں تھی، ایسا یہ فرض غلط لازم آئے گا. تو فلاسفے کا یہ ادعا ہے کہ کائنات کو خدا سے وہی نسبت ہے جو شعاع کو سورج سے ہے. فرق بس اتنا ہے کہ سورج کو اپنا نور اور اپنے کام کا کوئی علم نہیں ہے، جبکہ خدا اپنے کام کا پورا پورا علم رکھتا ہے، اپنے کام کو اپنے پورے ارادے سے انجام دیتا ہے. جیسے انہوں نے پھر قرآن کی آیت بھی بعض کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، سورہ نور کی 35ویں آیت، جس میں مفسروں نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ خدا آسمانوں اور زمین کو نور عطا کرنے والا ہے. سورج کی طرح مثال دی ہے کہ سورج کی طرح خدا کو ملا ہے، کہ اللہ بھی آسمانوں اور زمین کو نور عطا کرنے والا ہے. دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو آسمان اور زمین کا وجود الہی شعاع کا وجود ہے، یعنی اللہ نے ان کو وجود دیا ہے تو یہ موجود ہے، ان کا وجود اللہ کی شعاع ہے شعاع میں سے. البتہ البتہ یہ نقطہ بھی بہت مہم ہے کہ خود فلاسفہ سے پوچھا جائے کہ آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کائنات میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو قدیم ہیں؟ تو خود فلاسفہ نے ڈائریکٹ خود عالم سے کوئی دلیل نہیں پیش کی کہ عالم ان وجوہات کی وجہ سے عالم کا قدیم ہونا یا عالم میں ان چیزوں کے قدیم ہونا ضروری ہے، لیکن وہ کہتے کہ خدا فیاض علی الاطلاق ہے، خدا قدیم الاحسان ہے. یعنی کیا؟ یعنی خدا قدیم سے احسان کرتا ہوا آ رہا ہے. تو جب خدا احسان کر رہا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی سامنے والا ہوگا جس پہ خدا احسان کر رہا ہے. تو جب خدا قدیم سے احسان کر رہا ہے تو سامنے والا جس پر احسان ہو رہا ہے اس کا بھی قدیم ہونا ضروری ہو جائے گا. یا جو خدا فیاض علی الاطلاق ہے، یعنی خدا جب سے خدائی کر رہا ہے وہ فیض دے رہا ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فیض لینے والا بھی ہوگا جس کو خدا فیض دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا بھی قدیم ہے تو وہ سامنے والا چیز، جو بھی چیز ہے، وہ چیز بھی، اس کا بھی لازم آئے گا کہ وہ بھی قدیم ہو. یہ تو بحث ہو گئی ثابت اور قدیم اور حادث کے والے سے. اس سے مرتبط ایک بحث انہوں نے یہاں پر اس درس میں بیان کی شہید متعدی نے، ثابت اور متغیر کے نام سے. یعنی کیا ثابت؟ یعنی کیا ثابت؟ یعنی یکسانیت. لیکن متغیر یعنی کیا؟ متغیر یعنی تبدیلی. متغیر یعنی تبدیلی، یعنی کسی بھی چیز کا تبدیل ہو جانا. ثابت یعنی وہ چیز تبدیل نہیں ہو رہی، یکساں ہے، برابر ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس عالم میں، تو ہمیں شک نہیں ہے کہ اس عالم میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، ہم تو تبدیلیاں کو دیکھ رہے ہیں، اپنے خود اپنے اندر دیکھ رہے ہیں، دوسرے اس پورے ارد گرد دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ساری تبدیلیاں اس عالم میں ہو رہی ہے. لیکن سوال یہ کہ کیا یہ تبدیلیاں صرف ظاہری ہے اور اس کا تعلق کائنات کے آراز اشکال اور صورت سے ہے، یا یہ تبدیلی گہری اور بنیادی تبدیلی ہے اور دنیا میں کوئی بھی چیز ثابت اور استوار نہیں ہے؟ اس کے علاوہ دنیا میں جو رونما ہونے والی یہ تبدیلیاں ہیں، کیا فوری تبدیلیاں ہیں؟ یعنی ایک سیکنڈ میں ایک پلک جھپکتے ہو جاتی ہے یا نہیں، اس کو ٹائم لگتا ہے اس تبدیلیوں کے ہونے کو بھی، اور یہ ٹائم پیریڈ مانگتی ہے۔ یہاں پر یونان وسطیٰ میں دو فلاسفر تھے جن کی دو مختلف نظریات تھے۔ پہلے زیمقراطس، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جو تمام تبدیلیاں اور تغیرات اس عالم میں ہیں وہ سطحی ہے نا، کوئی بھی چیز اس عالم میں تغیر نہیں کرتی ہے، کیونکہ وہ جو طبیعت ہے، وجود طبیعت کی بنیاد ایٹمی ذرات ہے جو ازلی اور ابدی ہے، اور وہ ایک ہی حال پہ باقی رہتی ہے۔ جو ایٹمی ذرات ہے، بقول زیمقراطس، زیمقراطس کو ایٹمی نظریے کا باپ بھی کہا جاتا ہے، اور اسے ہنس مکھ فلسفی بھی کہا جاتا ہے زیمقراطس۔ تو ایٹمی نظریات کے مطابق کہتے کہ کیونکہ جو ایٹمی ذرات ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ ثابت رہتے، ان میں کوئی تغیر اور ان میں کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آتی ہے، اور وہ اپنے ایک ہی حال پہ باقی رہتے، ان میں کسی قسم کی تبدیلی رونما نہیں ہوتی ہے۔ تو ان سے بنا ہوا عالم طبیعت، جو طبیعت کا وجود ہے، اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور عالم ثابت ہے۔ یہ ہو گیا زیمقراطس کا نظریہ۔ اسی طرح انہوں نے پھر یہ وہی نظریہ جو مشینی نظریے کے نام سے بھی مشہور ہے، اور ایک قسم کا میکانیکی فلسفہ انہوں نے پیش کیا۔ ان کی مخالفت میں دوسرے یونانی فلسوف ہیراکلیٹس نے کہا کہ عالم متغیر ہے، یعنی عالم دائماً چینج ہو رہا ہے، تبدیل ہو رہا ہے، ہر کوئی چیز بھی دو لمحات میں ایک حالت پر نہیں رہتی ہے۔ ہیراکلیٹس کا ایک مشہور جملہ ہے کہ ایک ہی دریا میں دو مرتبہ قدم نہیں رکھا جا سکتا، یعنی کیونکہ وہ انسان انسان نہیں رہتا، پچھلے لمحے میں کچھ اور انسان تھا اور اگلے لمحے میں وہ انسان چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ دریا بھی، پچھلے لمحے والی دریا نہیں رہتی ہے اور اگلے لمحے میں وہ دریا بھی چینج ہو جاتی ہے، دونوں بدل جاتے۔ جب دونوں بدل جاتے ہیں تو ایک ہی دریا میں دوبارہ قدم نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے کنٹینیو میں ارسطو نے جو جواب دیا، یعنی ایک تو جواب زیمقراطس نے دیا ان کے مقابلے میں ہیراکلیٹس نے جواب دیا، لیکن ارسطو نے آ کے جو جواب دیا وہ انہوں نے مان تو لیا کہ عالم میں تغیر ہے، عالم میں تبدیلی ہے، عالم میں چینج ہے، لیکن اب اگلا سوال جو ارسطو کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ یہ جو تبدیلی ہے کیا وہ فوری تبدیلی ہے، ایک سیکنڈ میں ہو جانے والی تبدیلی ہے، ناگہانی تبدیلی ہے جسے ہم کون و فساد کہا جاتا ہے، یا نہ ایک ٹائم پیریڈ لینے والی تبدیلی، تدریجی تبدیلی ہے جس کو حرکت کہا جاتا ہے، یعنی ناگہانی طور پر وجود میں آنے کو کون و فساد، کون اور اچانک فنا ہو جانے کو نفسات کہتے ہیں۔ اچھا، چونکہ ارسطوؤں کے پیروکار کے خیال میں کائنات کی تمام بنیادی تبدیلیاں، خاص کر جوہروں میں واقع ہونے والی تبدیلیاں ناگہانی ہیں، لہذا ارسطو اور ان کے پیروکاروں نے اس کائنات کو جہان کون و فساد کے نام سے یاد کر دے، یعنی انہوں نے اس جہان کو عالم میں کون و فساد کہہ دیا، یعنی آن واحد میں تبدیل واقع ہوتی ہیں یہاں پر اسی وجہ سے۔ لیکن اس لمحے کے علاوہ باقی دیگر لمحات میں یہاں پر اس عالم میں ثبات ہے اور کوئی چینجز نہیں ہے، لہذا اگر ہم ان تبدیلیوں کو ناگہانی مان لیں تو چونکہ یہ تبدیلیاں آن واحد میں واقع ہوتی ہے، اس آن کے دیگر سوا جتنے بھی لمحات ہیں وہ زمان میں ثابت رہتی ہے۔ تو پھر اس قسم کا تغیر اور ثبات دونوں کا دونوں نسبی اور اضافی ہوگا، لہذا اگر تبدیل کو حرکت کے عنوان سے دیکھے تو وہ مطلق تبدیلی ہے، لیکن اگر تغییر کو کون و فساد کے طور پر ہو تو وہ نسبی ہو جائے گا، کیونکہ حرکت مطلق ہے اور کون و فساد نسبی ہے. یعنی ایک سیکنڈ میں تو تغییر ہو گئی، لیکن اس سیکنڈ کے علاوہ جو دوسرے لمحات ہے، جو دوسری سیکنڈ ہے، اس میں تو کوئی تغییر نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات تبدیلی ہے، بعض اوقات تبدیلی نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس چینج ہونے کو ایک ٹائم پیریڈ والا چینج مانیں، جس جو ٹائم پیریڈ لیتا ہے، تو اگر ہم قائل ہو جائے تبدیلی کے، تغیر کے، تو یہ ٹائم پیریڈ ہونے کی وجہ سے یہ تغیر مطلق رہے گا، نہ کہ نسبی ہو. بس نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ارسطو کے ماننے والوں کے نزدیک عالم طبیعت میں اگرچہ کوئی بھی چیز بطور مطلق ثابت نہیں ہے، بلکہ ہر چیز تغیر کر رہی ہے، لیکن چونکہ طبیعت میں اصل مقام جواہر کا ہے اور جواہر کی تبدیلی بھی ناگہانی تبدیلی ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس عالم میں تغیر اگرچہ اتنی یعنی ثبات نہیں ہے، اس عالم میں تغیر ہے، لیکن تغیر کہاں پر ہے؟ تغیر جواہر میں، وہ جو اصل مقام رکھتے اس عالم میں، ان کے درمیان ہے. لہذا اگر پوچھا جائے کہ یہ عالم ثابت ہے یا متغیر، تو کائنات نسبی طور پر ثابت بھی ہے اور متغیر بھی، اور کائنات پر تغیر سے زیادہ ثبات کی حکمرانی ہے. لیکن مین چیز جو اصل مقام جواہر کو حاصل ہے، اسی وجہ سے، اور وہ کیونکہ ان کے درمیان ناگہانی تبدیلی ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو متغیر بھی کہہ سکتے. یعنی ہم ثبات ہو گیا، ہم تغیر. تغیر کس لحاظ سے؟ تغیر اس لحاظ سے کہ جب ہم جواہر کو جو اصل مقام رکھتے اس عالم میں ان کی طرف دیکھے، تو تغیر ہے اس عالم میں، تغیر نسبی. لیکن اگر ہم دوسرے لمحات کو دیکھیں، دوسری چیزوں کو دیکھیں، دوسرے اوارڈز کو دیکھیں، تو نہیں، ان کے اندر تغیر نہیں ہے، ان کے اندر ثبات ہے، ثبات نسبی. اس کے بعد ارسطو کے پیروکاروں نے ایک اشیاء کو ایک خاص انداز سے تقسیم کیا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ تقسیم بندی ہے جو ارسطو اور ان کے پیروکاروں نے کی ہے. دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کی اگر جنس نکالی جائے، جنس یعنی کہ مثال کے طور پر آپ انسان کو دیکھتے ہیں، آپ نے جنس اور فصل کے حوالے سے منطق میں پڑھا ہوگا ضرور. مثال کے طور پر آپ انسان کو جب دیکھتے ہیں، تو جب کہتے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے، اس سوال کے جواب میں کہ یہ انسان کیا ہے، ما ہی ھذا الانسان، مثال کے طور پر ما ہی الانسان، تو اس سوال کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ اس یہ انسان حیوان ناطق ہے. حیوان کو کیوں لاتے ہیں؟ حیوان بنوانے جنس انسان کے لیے. جنس یعنی کیا؟ وہ چیز جو انسان کی ذاتیات کو بیان کر رہی ہے، لیکن ایسی ذاتیات کو بیان کر رہی ہے جو دوسرے افراد میں بھی مشترک ہے، ذاتی مشترک کو بیان کر رہی ہے. یعنی کیا؟ مثال کے طور پر حیوان ہونا صرف انسان کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ گھوڑا بھی حیوان ہے، بلکہ شیر بھی حیوان ہے، بلکہ دوسرے اور بھی حیوان ہے. تو صرف اور صرف انسان حیوان نہیں ہے، لیکن انسان حیوان ہے اور اس کے ساتھ حیوان ناطق، ناطق انسان ناطق بھی ہے. اس حیوانیت جو انسان کی ذاتیات کو بیان کر رہی ہے، اور یہ ذاتیات مشترک ذاتی ہے، صرف اور صرف انسان کے اندر نہیں ہے، دوسرے کے اندر بھی یہ کامن ذاتی ہے، جو دوسرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے. لیکن ناطق ہونا جو انسان کی ذاتیات میں سے ہے، یہ صرف اور صرف مختص ہے انسان کے ساتھ، دوسرے لوگوں میں نہیں پائی جاتی، دوسری چیزوں میں نہیں پائی جاتی. تو انسان کی یا جو بھی چیز کی تعریف کرنا چاہے، تو جنس اور فصل کے ذریعے اس کی تعریف کی جاتی ہے. جنس وہ کومن ذاتی جو اس چیز میں پائی جاتی ہے، اور فصل وہ خاص ذاتی جو اس چیز میں پائی جاتی ہے. یہاں پر ارسطو نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان کی اصلی جنسوں کو تقسیم بندی کی ہے، کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، ان کی جنس ان 10 میں سے کوئی ایک ہوگی. وہ 10 چیزیں کیا ہے؟ جوہر، کمیت، کیفیت، عین، وز، متا، اضافے، جد، فعل اور انفعال. یہ 10، ان کو کہا جاتا ہے مقبولات عشر، بہت مشہور ہے مقولہ داش. انشاءاللہ آپ جب فلسفے کے دوسرے ترقی یافتہ یعنی آگے کے دروس پڑھیں گے انشاءاللہ بدایہ اور نہایہ, تو اس میں ان سے آپ کو خاص طور پر آشنائی ہو جائے گی. اچھا, تو ارسطو نے کہا کہ جو حرکت ہے صرف اور صرف تین مقولوں میں, کون سے تین مقولے؟ مقول کمیت, مقول کیفیت اور مقول یہ, ان تین مقولوں میں حرکت واقع ہوتی ہے. تمام مقولوں میں حرکت واقع نہیں ہوتی, دوسرے جتنے بھی مقولے ہیں ان دوسرے جتنے بھی مقولات ہیں ان میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ سب کے سب ناگہانی تبدیلی ہے. ان مقولات میں حرکت نہیں ہے. حرکت یعنی کیا؟ حرکت یعنی وہ جو تغییر, جو تدریجی تغییر ہے, جو ٹائم پیریڈ لینے والی تغییر ہے, وہ جو ٹائم پیریڈ لینے والی تبدیلی ہے, یہ ٹائم پیریڈ لینے والی تبدیلی کو حرکت کہا جاتا ہے. اور اس حرکت صرف اور صرف تین مقولوں میں پائی جاتی ہے, تین جنس الاجناس میں پائی جاتی ہے. وہ کون سے تین جنس الاجناس ہے؟ کہہ دیا ہم نے, کمیت, کیفیت اور عین. ان تین مقولات میں حرکت پائی جاتی ہے. تو بس ان دیگر مقولات میں جس میں حرکت پائی نہیں جاتی ہے تو اس میں ایک طرح سے ثبات نسبی حاکم ہے. حتیٰ یہ کہ ان تین مقولات میں بھی ہمیشہ حرکت نہیں ہوتی, اکثر جب بھی حرکت ہوتی ہے اس کے علاوہ ان کے اندر بھی ثبات پایا جاتا ہے, تو ان میں بھی ایک طرح سے ثبات حاکم ہے. لیکن وہ یہاں پر ارسطو نے تین مقولوں میں حرکت کے بارے میں بیان کیا, ابن سینا ایک اور مقولے کو اس میں اضافہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ اس میں بھی حرکت ہوتی ہے, اور وہ مقولے واز کو اضافہ کر رہے ہیں. جیسے کہ زمین اپنے گرد گھومتی ہے, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے, یہ خود مقولے واز انشاءاللہ آپ کے اولی بات میں واضح ہوگا, تو یہ بھی ان کی مثالوں میں سے. لیکن شاید بہت بڑا انقلاب جو اس سلسلے میں لے کر آئے وہ صدر المتعلہی مولا صدر لے کر آئے, جنہوں نے اپنا ایک خاص نظریہ پیش کیا, نظریہ حرکت جوہری. بہت ہی امپورٹنٹ نظریہ جو ایک طرح سے انقلاب لے کر آئے کہ جواہر میں حرکت ہوتی ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ جواہر اصل مقام رکھتے اس عالم میں, لیکن ان کے درمیان حرکت دفعی ہے, ناگہانی حرکت ہوتی ہے وہاں پر. لیکن ملا صدر فرما رہے کہ نہیں, جواہر میں بھی حرکت ہوتی ہے, اور وہ بھی حرکت تدریجی, ٹائم پیریڈ لینے والی حرکت. اور انہوں نے ثابت کیا کہ حتی مادہ و صورت کے جو ارسطوی اصول کے مطابق یہ قبول کرنا پڑے گا کہ عالم کے جواہر دائمی طور پر متحرک ہے, ان جواہر میں ایک لمحے کے لیے بھی ثبات اور اکسانیت نہیں پائی جاتی, اور اعراض بھی جوہر کے اتباع میں حرکت کر رہے. جب خود جواہر حرکت کر رہے ہوتے تو اعراض جن کا موضوع ہی جواہر ہے, جب اس کا موضوع حرکت کر رہا ہے تو اعراض بلا محالہ حرکت کر رہا ہوگا. آپ کو مختصر اعراض جواہر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جواہر یعنی وہ جن کو وجود میں آنے کے لیے, جن کو خارج میں ہونے کے لیے کسی موضوع کے وہ محتاج نہیں ہے, مختصر بیان کر لو. اور اعراض یعنی وہ جو خارج میں موجود ہونے کے لیے موضوع کے محتاج ہے. مثال کے طور پر بہت ہی سمپل سی مثال دیا, رنگ ہے. اب رنگ اگر خارج میں موجود ہونا چاہتا ہے تو کوئی نہ کوئی دیوار ہونا اس کے لیے ضروری ہے. دیوار ہوگی تو اس کے اوپر وائٹ کلر کیا جا سکتا ہے. خود وائٹ کلر, بما ہوا وائٹ کلر خارج میں موجود نہیں ہو سکتا, دیوار ہوگی تو اس پہ وائٹ کلر کیا جا سکتا ہے. تو اس کلر کو, اس رنگ کو عرض کہا جاتا ہے, اور اس دیوار کو جوہر. اسی طرح اگر کہا جائے کہ جواہر جو موضوع ہے ان اعراض کے لیے حرکت کر رہی ہے, تو لا محالہ اعراض جن کا یہ موضوع ہی حرکت کر رہا ہے تو وہ بھی حرکت کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہو کہ جواہر تو حرکت کر رہے, اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نو عرض ہے وہ سب کے سب حرکت میں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہو کہ پورے مقولاتش دسیوں کے دس حرکت کر رہے ہوں گے. صدر متعلق کے اس نظریے کے مطابق طبیعت حرکت کے مساوی ہے، جو بھی چیز اس طبیعت میں، جو بھی چیز اس طبیعت میں ہے، سب کے سب حرکت کر رہی ہے، اور یہ حرکت بھی دائمی حرکت ہے، پیچیدہ اور پے در پے حرکت ہے، اور قطع نہ ہونے والی حرکت ہے. یہ جو اصل ملا صدرہ نے بیان کیا حرکت جوہری کا، اس کی بنا پر ارسطوی کائنات کا جو چہرہ پہلے پیش کر چکے وہ بالکل ہی چینج ہو جاتا ہے، دیگر کن ہو جاتا ہے. اس اصل کے مطابق طبیعت اور مادہ مساوی ہے حرکت کے، اور زمان کیا ہے؟ زمان یعنی اس حرکت کا کے اندازے اور کشش کو کہتے ہیں. ان جتنا یہ حرکت کرے، یہ چیز حرکت کرے گی، اس اندازے کو، اس کشش حرکت کو زمان کہا جاتا ہے. جبکہ سبات ماورا طبیعی ہونے کے برابر ہے، ان جو بھی چیز ماورا اس طبیعت کے وہ ثابت ہے، جو کچھ بھی ہے. تغیر مطلق طبیعت ہے یا پھر ثبات مطلق ماورائے طبیعت. اور یہ ماورائے طبیعت کا جو ثبات ہے، یہ ثبات نظم کا ثبات ہے، نہ کہ وجود ہستی کا ثبات، یعنی اس کائنات پر ایک مسلم ثبوت یا ناقابل تغییر نظام حاکم فرمائے. لیکن اس نظام کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ متغیر ہے، بلکہ عین تغیر ہے. اس کائنات کا وجود اور اس کے نظام، اس کا نظام دونوں ہی کا سرچشمہ یہ ماورائے طبیعت ہے. اس طبیعت میں تو حرکت ہے، ماورائے طبیعت میں سکون ثبات ہے. اور اگر اس پر دوسرے جہان کی حکومت نہ ہوتی تو یہ دنیا جو سر سے پیر تک دگرگن و متغیر ہے، اس کے ماضی کا رابطہ اس کے مستقبل سے ٹوٹ گیا ہوتا ہے. اچھا، ثابت متغیر کی جو بحث صد متعلین سے پہلے طبیعت کے دائرے میں شمار کی جاتی تھی، وہ اس وجہ سے تھی کہ جسم بما ہوا جس کو تقسیم کرتے تھے ثابت اور متغیر کی طرف. لیکن ارسطو، ابن سینا اور ان کے پیروکاروں نے حرکت اور سکون کی بحث کو طبیعت میں بیان کیا ہے، لیکن صد متعلین نے جب اسارت وجود اور حرکت جوہریہ کے بحث کو انکشاف کیا اور یہ کہہ دیا کہ طبیعت متحرک بما ہوا متحرک اور متغیر بما ہوا متحرک ہے، یعنی جسم کو ایسی چیز ہی نہیں ہے جس پر ہم کہیں کہ اب اگر جسم ہو تو پھر بعض جسم حرکت کرتے، بعض جسم حرکت نہیں کرتے، جسم ہونا اب ملاک نہیں رہے گا. اب یہ چیز جسم ہونے سے نکل کر وجود میں آ جائے گی، کہ وجود میں بعض ایسی چیزیں ہیں جو حرکت کرتی ہے اور متغیر ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو حرکت نہیں کرتی اور ثابت ہے. یہ حرکت کرتی تو حرکت دفعی ہے یا حرکت تدریجی ہے. تو جب جسم بما ہوا جسم ہونا ملاک نہ رہا، تو یہ بحث بھی طبیعت سے خارج ہو کر فلسفے کے اندر آ جاتی ہے، کہ اب فلسفے میں دیکھا جائے گا کہ وجود یا متغیر ہے یا ثابت ہے. اچھا، یہاں پر دو اصطلاح کے درمیان فرق رکھنا ضروری ہے. وہ یہ کہ ثابت ہمیشہ مد مقابل میں آتی ہے حرکت کے، اور ساکن ایک دوسری اصطلاح ہے جو کہ آتی ہے مد مقابل متحرک. یعنی ایک دفعہ ہم وجود کو تقسیم کرتے ثابت اور متغیر کی طرف، اور ایک دفعہ تقسیم کرتے ساکن اور متحرک کی طرف. ہم نے کہہ دیا کہ جواہر میں حرکت ہے، اور حرکت ان کی ذاتی ہے، حرکت جوہری جو عین جوہر ہے، اس کے مقابلے میں وہ جواہر ہے جن کے لیے ثبات عین ذات ہے. وہ ایسے موجودات ہیں جو زمان و مکان سے مافوق ہے، وہ ثابت ہے. تو بس یہ جسم نہیں ہے جو ثابت یا متغیر ہو، بلکہ یہ عالم طبیعت، بس یہ وجود اور ہستی ہے جو اپنی ذات کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اسی طرح ثابت اور متغیر کی طرف. اسی لیے صدر متعلق ملا صدرہ نے ملا صدرہ کے نقطۂ نظر سے طبیعت میں صرف بعض حرکتوں یعنی جسم کے ان عارضی حرکتوں سے بحث ہونی چاہیے جن کے مقابلے میں سکون ہو. اس کے علاوہ دیگر جو حرکات یا خود انہی حرکات میں سے بھی فلسفی علوم میں بحث و تحقیق ہونی چاہیے, لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ جسم میں طبیعی پر عارض ہوتی ہے. اس کے بعد شہید متحری اس اہم انکشاف کے اہم نتیجہ ذکر کر رہے, اور وہ ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ ہو جانا یا شکل بدلتے رہنا, جسے ہم سیروریت کہتے ہیں, سیرورت یعنی چینج ہو جانا, شکل بدلتے رہنا بعین ہی وجود ہی کا ایک درجہ ہے. اگرچہ ایک لحاظ سے ہو جان کو عدم اور وجود کی ترکیب آمیزش سے بھی سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہ آمیزش اور ترکیب حقیقی ترکیب نہیں ہے, بلکہ اس ایک قدم ایک قسم کا اعتبار مجاز ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ جس طرح سے ہم ایک ثابت وجود کو ایک وجود کا حصہ سمجھتے ہیں, اسی طرح ایک متغیر وجود کو بھی ہم وجود کا حصہ سمجھتے ہیں. یعنی اگر اصالت وجود کے ساتھ نہ ہوتی تو ایک طرح سے اصلا تصور حرکت جوہری نہیں ہو سکتی تھی. اور سیکنڈ نمبر پہ یہ جو سیالان ہے, یہ سرورت ہے, جو چینج ہونا ہے, یہ وجود کا عین مرتبہ ہے جو اس سے پہلے قابل تصور نہیں تھا. تو آپ کو اس سے اصالت وجود کی اہمیت کے بارے میں اندازہ ہوگا کہ مسئلہ اصالت وجود سے کتنی بڑی قدم رکھی گئی اس بڑی انکشاف تک پہنچنے کے لیے. جبکہ اس کے مقابلے میں یورپ کے جدید فلسفے میں حرکت نے دوسرے طریقوں سے اپنا مقام حاصل کیا ہے. کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ حرکت طبیعت کا بنیادی رکن ہے, اور طبیعت یعنی ہو جانے, طبیعت یعنی شدن کے مساوی ہے, ہو جانے کے مساوی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے نظریہ اصالت وجود اور ثابت اور متغیر میں وجود کی ذاتی تقسیم بندی کی بنیاد پر جو تھا انہوں نے اس کو ملاحظہ نہ کیا, لہٰذا ان فلسفیوں نے تصور کر لیا کہ ہو جانے کا مطلب اجتماع نقی ذہن ہو جائے گا. یعنی کیا؟ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہو جانے کا لازمہ یہ ہے کہ ہو ہویت جو ہوتی ہے اصل ہو ہویت باطل ہو جائے, جسے قدما ایک ثابت اور مسلم اصل سمجھتے تھے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ان فلسفیوں کا خیال یہ تھا کہ قدیم فلاسفے کے افکار پر جو ایک حاکم قانون ہے, وہ کیا قانون ہے؟ ثابت کا قانون, کہ دنیا میں ہر چیز ثابت ہے. قدیم فلاسفے میں دو قانون بالکل مسلم اور قطعی سمجھے جاتے تھے. پہلا یہ کہ دنیا کی ہر چیز ثابت ہے, قاعدے ثبات, اور دوسرا قاعدے ہو ہویت, یعنی دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ بالکل چینج نہیں ہوگی, وہ اسی طرح سے ہی باقی رہے گی. اور چونکہ موجودات کو ثابت مانتے تھے, اس لیے وہ تصور کرتے تھے کہ تمام اشیاء وجود اور عدم کے محور پر گردش کرتی, لہذا ان دونوں میں سے صرف کسی ایک کو ہونا ضروری, یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ مرکب ہو وجود سے بھی اور عدم سے بھی. جبکہ طبیعت کے اندر جو تغیر اور حرکت کے قانون کا انکشاف ہوا, اور یہ ثابت ہو گیا کہ طبیعت ہر وقت شدن کی منزل پہ ہوتی ہے, یعنی ہو جانے کی منزل میں ہوتی ہے, تو یہ دونوں قانون ہیں, ہم قانون ثبات اور ہم قانون ہویت ہو ہویت, دونوں ناقابل اعتبار ہو گئے. کیونکہ ہو جانا ہونے اور نہ ہونے دونوں کا مرکب ہے, دونوں کے اجتماع سے بنتا ہے. جب کسی شے میں ہونا اور نہ ہونا دونوں اکٹھا ہو جائے تو اس وقت ہو جانا متحقق ہو جاتا ہے. ہو جانے کی صورت میں شے ہے بھی اور نہیں بھی, کیونکہ کوئی بھی شے ہو جانے کے دور میں ہر لمحے میں خود اپنے آپ سے غیر ہو جاتی ہے, وہ خود ہوتی ہے, ہوتے ہوئے بھی خود نہیں ہوتی اور خود اپنے آپ سے سلب ہو جاتی. مثال کے طور پر ابھی انسان ہے لیکن اگلے لمحے میں وہ زید جو مثال کے طور پر آج ایک دن کا تھا اگلے دن وہ دو دن کا ہو جائے گا, اس کے تیسرے دن وہ تین دن کا ہو جائے گا. ابھی پیدا ہوا پہلے دن ہے, دوسرا دن ہے, تیسرے دن, وہ چینج ہو رہا ہے. ابھی آج کچھ ہے اس میں کچھ اور ہونے کا استعداد بھی ہے. مثال کے طور پر وہ دو دن کا ہو سکتا ہے, وہ علامہ ہو سکتا ہے, ابھی نہیں ہے, ابھی انسان ہے, ابھی زید ہے, ابھی ایک دن کا بچہ ہے, لیکن ابھی یہ ہے اور علامہ نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اس میں مرکب ہو گئی, ہونا اور نہ ہونا دونوں چیزیں اس زید میں جمع ہو گئی, اس انسان میں جمع ہو گئی. وہ انسان مرکب ہو گیا ہونے اور نہ ہونے سے. جبکہ قدیم علماء اس کو ساتھ میں جمع ہونا, اس کے وجود اور عدم کو ساتھ میں جمع ہونے کو مہار سمجھتے تھے. بس اگر اشیاء پر حاکم قانون ہونے اور نہ ہونے کا قانون ہوتا تو اجتماع ناقضین کے محال ہونے کا قانون بھی صحیح ہوتا اور ہویت کے قانون کو بھی تسلیم کر لیا جاتا. لیکن چونکہ اشیاء پر حاکم قانون ہو جانے کا ہے اور ایک حال سے دوسرے حال میں ڈلتے رہنے کا قانون ہے, لہٰذا یہ دونوں قانون, جو قانون ثبات ہے اور قانون ہویت ہے, دونوں ہی باطل ہو گئے. لیکن صدر المتعلین نے قانون ثبات کو ایک دوسرے طریقے سے باطل کر دیا. صدر المتعلین نے کیا کیا؟ صدر المتعلین نے جس حرکت کا انکشاف کیا ہے اس کا مطلب یہ ضرور ہے کہ طبیعت عدم ثبات کے مساوی ہے اور عدم ثبات تجرد کے مترادف ہے. لیکن اس میں آپ کو ایک بات کا ملاحظہ کرنا ضروری ہے کہ ملا صدر نے وہ غلطی نہیں کی جو یورپ کے جدید فلاسفر نے کی, کہ انہوں نے طبیعت میں کہہ دیا کہ اگر ثبات اس طبیعت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس طبیعت میں پھر کوئی بھی چیز چینج نہیں ہوگی نا. صدر متعلین نے بھی, ملا صدرہ نے بھی اس قانون کو تو قبول دوسرے طریقے سے باطل کر دیا. صدر متعلین نے ہوئے جانے کے وجود اور عدم کو ایک قسم سے اجتماع ماننے کے باوجود اسے اجتماع نقیزیں نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک دوسرے اہم قانون کا انکشاف کر لیا, وہ یہ ہے کہ وجود اور ہستی خود اپنی ذات میں ثابت اور متغیر دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ثبات اور وجود خود ہستی کا ایک درجہ ہے, نہ کہ وجود اور عدم کا مرکب ہو. متغیر وجود بھی ہو سکتی ہے, اور ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ نہ کہ وجود اور عدم کا مجموعہ سے ہو جائے. یعنی کیا؟ یعنی وجود اور ہستی ذات میں تو تقسیم ہو رہے ثابت اور متغیر کی طرف, لیکن وجود ثابت ایک مرتبہ ہے, ایک حصہ ہے اسی ہستی کا, نہ کہ مرکب اور ایک ہستی اور عدم سے, نہ کہ مرکب ہو وجود اور عدم سے. یعنی یہ جو وجود ثابت کہا جاتا ہے اس کا مطلب مرکب ہونا ہی نہیں ہے, اس کا مطلب اس وجود جو اس عالم میں ہے اس وجود کا ایک حصہ ہونا ہے, نہ کہ اس عالم میں مرکب ہونا وجود اور عدم سے. جو فلسفے جدید فلسفہ یورپ میں انہوں نے غلطی کی, اس کی دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے صحیح درک نہیں کیا اس وجود کی تقسیم بندی کو ثابت اور متغیر کی طرف. اگر شاید وہ متوجہ ہو جاتے اس تقسیم بندی کی طرف تو یہ غلطی نہ کر بیٹھ پاتے. اور دوسرا ہے کہ وہ جو اصل تناقض اور اصل تضاد ان کے ذہن میں تھا, وہ بہت ہی ان کا تصور اس حوالے سے مبہم اور ناقص تھا, کہ اگر تصور صحیح تصور وہ رکھتے تو یقیناً اس غلطی کے دوچار نہیں ہوتے. یہ درس تھوڑا سا مختصر, تھوڑا سا لیندی ہو گیا, انشاءاللہ آپ کو سننے میں دشواری نہ ہوئی ہوگی. وصلی اللہ علیہ وسلم, وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.